سو تورات اور انجیل قرآن کا کیا مقابلہ کریں گی؟ اگر صرف قرآن شریف کی پہلی سورت کے ساتھ ہی مقابلہ کرنا چاہیں، یعنی سورت فاتحہ کے ساتھ جو فقط 7 آیتیں ہیں، اور جس ترتیب انسب اور ترکیب محکم اور نظام فطرتی سے اس صورت میں صدحہ حقائق اور معارف دینیہ اور روحانی حکمتیں درج ہیں، ان کو موسیٰ کی کتاب یا یسوع کے چند ورق انجیل سے نکالنا چاہیں تو گو ساری عمر کوشش کریں، تب بھی یہ کوشش لا حاصل ہوگی۔ اور یہ بات لاف و گزاف نہیں، بلکہ واقعی اور حقیقی یہ بات ہے کہ تورات اور انجیل کو علوم حکمیہ میں سورت فاتحہ کے ساتھ بھی مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ ہم کیا کریں اور کیوں کر فیصلہ ہو؟ پادری صاحبان ہماری کوئی بات بھی نہیں مانتے، بھلا اگر وہ اپنی تورات یا انجیل کو معارف اور حقائق کے بیان کرنے اور خواص کلام الوہیت ظاہر کرنے میں کامل سمجھتے ہیں تو ہم بطور انعام 500 روپیہ نقد ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ اپنی کل زخیم کتابوں میں سے جو 70 کے قریب ہوں گی وہ حقائق اور معارف، شریعت اور مرتب اور منتظم در حکمت و جواہر معرفت و خواص کلام الوہیت دکھلا سکیں جو سورہ فاتحہ میں سے ہم پیش کریں، اور اگر یہ روپیہ تھوڑا ہو تو جس قدر ہمارے لیے ممکن ہوگا ہم ان کی درخواست پر بڑھا دیں گے، اور ہم صفائی فیصلہ کے لیے پہلے سورہ فاتحہ کی ایک تفسیر تیار کر کے اور چھاپ کر پیش کریں گے، اور اس میں وہ تمام حقائق و معارف و خواص کلام الوہیت بتفصیل بیان کریں گے جو سورہ فاتحہ میں مندرج ہیں۔ اور پادری صاحبوں کا یہ فرض ہوگا کہ تورات اور انجیل اور اپنی تمام کتابوں میں سے سورہ فاتحہ کے مقابل پر حقائق اور معارف اور خواص کلام الوہیت، جس سے مراد فوق العادت عجائبات ہیں جن کا بشری کلام میں پایا جانا ممکن نہیں، پیش کر کے دکھلائیں، اور اگر وہ ایسا مقابلہ کریں اور 3 منصف غیر قوموں میں سے کہہ دیں کہ وہ لطائف اور معارف اور خواص کلام الوہیت جو سورہ فاتحہ میں ثابت ہوئے ہیں وہ ان کی پیش کردہ عبارتوں میں بھی ثابت ہیں، تو ہم 500 روپیہ جو پہلے سے ان کے لیے ان کی اطمینان کی جگہ پر جمع کرایا جائے گا دے دیں گے۔ اب کیا کسی پادری کا حوصلہ ہے جو ایسا مقابلہ کرے؟ خدا کا کلام خدا کی طاقتوں سے ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی مصنوعات عجائب قدرت سے ثابت ہوتی ہیں، مثلا آسمان پر 1000 ستارے ہیں۔ اب اگر کوئی بے وقوف چند ستاروں کی طرف اشارہ کر کے کہہ دے کہ ان کی کیا ضرورت ہے، لہذا یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یا چند بوٹیوں یا پتھروں یا جانوروں کا نام لے کر کہہ دے کہ ان کے وجود کے بغیر دوسری بوٹیوں وغیرہ سے کام چل سکتا ہے، اس لیے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو ایسا قائل بجز دیوانہ یا احمق کے اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن ان تمام کمالات کا جامع ہے جن کی انسان کو تکمیل نفس کے لیے حاجت ہے، اور تورات کی قرآن کے ساتھ یہ مثال ہے کہ جیسے ایک مسافر خانہ تھا، وہ بڑی بڑی آندھیوں اور زلزلوں کے باعث سے گر پڑا، اور بجائے اس مسافر خانہ کے ایک اینٹوں کا ڈھیر لگ گیا، اور پخانہ کی اینٹیں باورچی خانہ میں اور باورچی خانہ کی پخانہ میں جا پڑیں، اور سب مکان زیر و زبر ہو گیا۔ پس اس سرائے کے مالک کو مسافروں کے حال پر رحم آیا، سو اس نے فلفور بجائے اس مسافر خانہ کے ایک ایسا عمدہ اور آرام بخش مسافر خانہ تیار کیا جو اس پہلے سے بہتر اور مسافروں کے لیے نہایت آرام بخش مکانات اپنے اپنے قرینے سے اس میں موجود تھے، اور کسی ضرورت کے مکان کی کمی نہیں تھی، اور مالک نے اس آخر الذکر مسافر خانہ کی تعمیر میں کچھ تو وہی اینٹیں پہلے مسافر خانہ کی لے لیں اور کچھ زیادہ اینٹیں اور لکڑی وغیرہ مسالے بہم پہنچایا جو عمارت کو کامل طور پر کافی ہو سکتا تھا۔ سو قرآن شریف وہی دوسرا مسافر خانہ ہے جس کی آنکھیں ہوں دیکھے۔ اس جگہ یہ اعتراض بھی دور کر دینے کے قابل ہے کہ جس حالت میں حقیقی اور کامل تعلیم یہی ہے جس میں محل اور موقع کی رعایت اور ہر ایک نقطہ معرفت کا استعفا کے ساتھ بیان ہو، تو کیا سبب ہے کہ تورات اور انجیل دونوں اس سے خالی رہیں اور قرآن نے ان دونوں باتوں کو کمال تک پہنچایا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ تورات اور انجیل کا قصور نہیں ہے بلکہ قوموں کی استعداد کا قصور ہے۔ یہودی لوگ جن سے پہلے حضرت موسیٰ کو واسطہ پڑا، وہ 400 برس تک فرعون کی غلامی میں رہے تھے اور ایک مدت دراز تک ظلم کے تخت مشق رہ کر عدل اور انصاف کی حقیقت سے بے خبر ہو گئے تھے۔ یہ ایک فطرتی قاعدہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت جو مؤدب اور آموزگار کے حکم میں ہوتا ہے عادل ہو تو رعایا کے دل پر عدل کا پرتو پڑتا ہے اور تباً وہ بھی خلق عدل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور تہذیب اور شائستگی ان میں پیدا ہو کر عادلانہ صفات اپنا جلوہ دکھاتی ہیں۔ لیکن اگر بادشاہ ظالم ہو تو رعایا بھی اس سے ظلم اور تعدی کا سبق سیکھتی ہے اور اکثر ان کی صفت عدل سے محروم ہوتی ہے۔ بس یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا کہ وہ لوگ ایک مدت دراز تک فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی رعایا رہ کر اور طرح طرح کے ظلم اٹھا کر عدل کی کیفیت سے بالکل غافل ہو گئے۔ سو حضرت موسیٰ کا فرض یہ تھا کہ ان کو سب سے پہلے عدل کا سبق دیں، اس لیے تورات میں عدل کی حفاظت کے لیے بڑے شد و مد سے آیات پائی جاتی ہیں۔ ہاں، رحم کی آیات کا بھی تورات میں پتہ ملتا ہے، لیکن اگر غور سے دیکھو تو ایسی آیتیں بھی عدل کے حدود کی نگہداشت کے لیے اور ناجائز جذبات اور بے جا کینوں کے روکنے کے لیے بیان فرمائی گئی ہیں، اور ہر جگہ اصل مدعا قوانین عدل اور انصاف کی نگہداشت ہے۔ لیکن انجیل پڑھنے سے یہ مدعا معلوم نہیں ہوتا، بلکہ انجیل میں عفو اور ترک انتقام پر بہت زور دیا گیا ہے، اور جب ہم انجیل کو تدبر اور عمیق نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کے سلسلہ عبارت سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا اپنے مخاطبین کی نسبت یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ لوگ طریق مروت اور صبر اور ترک انتقام سے بالکل دور اور مہجور ہیں، اور چاہتا ہے کہ ان کے ایسے دل ہو جائیں کہ انتقام لینے کے حریص نہ ہوں اور صبر اور برداشت اور عفو اور درگزر اپنی عادت کریں۔ اس کا یہی سبب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کی اخلاقی حالت میں بہت فتور آ گیا تھا اور مقدمہ بازی اور کینہ کشی میں انتہا تک پہنچ گئے تھے، اور اس بہانے سے کہ ہم قانون عدل کے حامی ہیں، رحم اور درگزر کی خصلتیں بالکل ان میں سے دور ہو گئی تھیں، سو انجیل کی نصیحتیں قانون مختص الزمان کی طرح یا قانون مختص القوم کی طرح ان کو سنائی گئی تھیں، مگر یہ واقعی قانون کی تصویر نہ تھی، اس لیے قرآن نے آ کر اس کو دور کر دیا۔